sastra del che ho detto ai figli di Jaguar, Sandora, Ogni tua para sure Qur'an Sharif ayat number 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله
ساكنا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا.
وهو الذي جعل
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
وهو الذي
وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه. إنا خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أبا أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج
وهو الذي مرج البحرين هذا
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحج الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا
في
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
وعباد الرحمن
الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما آمنت بالله صدق الله العظيم گزشتہ رکوع میں مجھے عید کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا دیا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہی میں ہے اس ایک پورے رکوع میں اللہ تعالی کی قدرت کے حوالے سے اللہ کی شناخت اور پہچان کا بھرپور درس یہ صرف اس لیے کہ تاکہ انسان مشرکین منکرین جو ہے وہ کائنات کے اندر پائی جانے والی چیزوں کے حوالے سے اللہ کے وجود پر ایمان لائیں اور اس کا کلمہ پڑھیں ہوتا ہے کبھی انسان کے دماغ میں کبھی کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ وہ نگاہ ڈالتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مقدر ہوتی ہے اس لیے
کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ کی شناخت کی دلیل ہے. شعر ہے نا جی، شعر ہے جی، ہر ذرہ اللہ کی جو ہے وہ شناخت کی دلیل. آج یہ گفتگو چل رہی ہے یہاں سے، الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سے لیا. سورج اور چاند کی گردش کے حوالے سے ایک طریقے سے خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب آ ہی دیکھا، لیکن اس ضمن میں ساری کائنات کو دعوت وحدانیت، دعوت اسلام ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو دین کی دعوت کے طور پر. کیف مد الظل، ہم نے سایہ کو ایک پھیلا دیا، ہم چاہتے تو اس سایہ کو باندھتے. سایہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کی یہ گھڑی، نہ یہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے. صبح صادق کا وقت جو ہے یہ نہ رات ہے نہ دن ہے، نہ اس وقت رات کی تاریخی باقی ہوتی ہے اور نہ ہی دن کی روشنی، تو ان کو پورا بالکل جیسے ایک دن کائنات سائے میں ہو. اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو اس کو یوں ہی قائم رکھتے، پوری کائنات 24 گھنٹے اسی سائے میں رہتی. یہی اس خوشگوار منظر، صبح کا منظر تو بہرحال کتنا عظیم ہوتا ہے، اسے تو شاعروں نے کتنا اپنے اپنے کلام میں پیش کیا ہے. نصیب سحری، صبح کی ہوا، پھولوں کا گنگنانا، پھول کا پھیلنا، کلیوں کا تبسم کرنا، یہ سارا حسن جو ہے کائنات کا، وہ صبح کے وقت ہی خوشگوار محسوس ہوتا ہے. دن چڑھا تو وہ ساری رعنائیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے تو اسے یوں ہی کھائیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس پر سورج کو دلیل بنا دیا کہ اب یہ سایہ ہماری قدرت ہے کہ ہم سے دیکھتے ہیں. سورج نکال دیا، سورج نکلا، پھر اس کے بعد ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا. پھر کیا ہوگا کہ وہ سورج کی چادر، سنہری پہلی چادر پھیلی کائنات پر، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آہستہ 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 اس کو بھی سمیٹ لیا. یہ استعارہ سب استعمال کیے گئے. استعارہ جو ہوتا ہے وہ کلام کی بلاغت کا بڑا عظیم جوہر ہوتا ہے. استعارہ، مجاز، کنایا، یہ سب بلاغت کے الفاظ ہیں. بلاغت ان کے ذریعہ، اب اگر اللہ کی توفیق حاصل ہو تو آدمی خود صبح، شام، سورج اور رات کے ذریعہ اللہ کے اوپر چلنا سکتا ہے. اسی خصوصی کے قرآن نے کہا نا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہم غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. تم کہہ دو کہ اگر ارائیتم ان جعل اللہ، کہہ دو کیا ہے تمہاری سلسلے میں، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو روشنی لا سکے گا؟ افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں رسول کی بات؟ پھر قل ارائیتم، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ما إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
کہہ دو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اگر پورا دن ہی دن کر دے اللہ تعالیٰ
کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو رات لا سکے گا
تو غور کیوں نہیں کرتے ہو؟
یہ وہ چاہے تو رات ہی بات کر دے چاہے تو پتا چلا کہ رات اور دن کا آنا یہ کسی حادثے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ زمین ہو جا رہا ہے
زمین کی گردش ہے یا ایک کیا ہوتا ہے وہ سورج کی گردش ہے نہیں
یہ دراصل ایک عظیم طاقت کے دست قدرت میں ہے کہ جب اسے چاہتا ہے حرکت دیتا ہے جب چاہتا ہے روک دیتا ہے
اگر اس کو کسی حادثے کا خیال کیا جائے کہ طاقت ہے اپنے گردش پر چلنا ہے اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے نہ زمین کے اندر وہ گریویٹی ہے کہ اس کو کھینچ کر کے اپنے اوپر رکھے ہوئے ہے نہ کچھ سب کچھ چاہے اس کو گریویٹی کہیے چاہے اس کو مدار کہیے انجذاب کہیے کشش کہیے آ جانا پھر کہیے سب کچھ قدرت میں ہے والشمس والشمس تجری لمستقر لها کیا ہے سورج اپنے مستقر پر جانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وغالب علم والے کے اندازے سے
اللہ نے اس کو اس اندازے پر رکھ دیا ہے
ایسا نہیں کہ حادثات کی بنیاد پر اس اندازے پہ آ گیا ہے وہ ہی وہ چلے گا وہ نہیں سب اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ تم لوگ ان حالات اور ان قواعد سے کیوں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوئے
ختم ہو گئی بات اب دوسرے
اور وہی ہے جسے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے اور وہی ہے جس نے بس اور دن بنایا اٹھنے کے لیے اب دیکھیں پھر ان کی خاصیت بنایا فرمائیے دن کی خاصیت رات کی خاصیت یا جی فرق ہے ساتھ دو اگر آدمی دن کو سوئے کتنا بھی دن پر سوئے لیکن جب اٹھے گا تو اس کو وہ تسلی نہیں حاصل ہو سکتی جو رات میں سونے پر حاصل ہوتی ہے اور آدمی رات بھر کام کرے رات بھر تو دن میں جو کام کرتا ہے اس کو کوئی تکان محسوس نہیں ہوتی لیکن دن میں اگر ایک رات میں اگر ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ کام کر دے نا ایک پیر ویر سب جیسے لگتا ہے کہ سوج گئے ہو آنکھیں جلنے لگتی ہیں بدن میں گاڑی بلاتا ہے
کیوں
اس لیے کہ فطرت کے اصول نے یہ بتایا ہے کہ فطرت نے جو ہے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام
اللہ کی تخلیق اور ہمارے وجود کا رشتہ جو ہے دن اور رات سے اسی طرح سے وابستہ ہے
کہ جس طرح سے اس کی خصوصیات کو اللہ نے اس طرح بنا دیا ہے رات بنائی گئی ہے آرام کرنے کے لیے دن بنایا گیا ہے
صرف قرآن نے جو اس کا استعمال کیا ہے
مجازی الفاظ
کیا ہے
نشور نشر پھیلنا کہتے پھیلنے کو کہ دن اس لیے بنایا گیا تم پھیل جاؤ کائنات میں
اپنی روزی کو حصول
کر لیا سلا تم فن تشرو
فن تشرو اسی سے بنا لیا فن تشرو اور نشور دونوں کا ایک ہی بنا
فن تشرو پھیل جاؤ نشور پھیل جانا
اب یہ ظاہر کی بات ہے اگر آدمی کیا کرتا ہے
کام کرنے کے رویے دے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی
یہاں
ہے یہ سب چیزیں اللہ کی اس قدرت پر دلیل ہیں کہ کوئی ذات ایسی ہے جو کائنات کو اس طرح سے گردش دے رہی ہے پھر اور دلیل دوسری دلیل اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے بولتا سناتی ہوئی اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا بات کرنے والا تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو اور اسے پلائیں
اپنے بنائے ہوئے پاؤں سے چوکائے اور آپ یہ کو
اپنے ہے
اپنے.
اب دیکھیں ایک دوسری دلیل بارش کے حوالے سے, وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی اپنی رحمت کے آگے مزدہ سنا دی ہوئی. بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے اور کیا بولو, بارش جب آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے ہوا چلتی ہے. وہ ہوا اس بات کی قاصد ہوتی ہے کہ میری نمی اور رطوبت سے تم اندازہ لگا لو کہ اب اس کے بعد بارش آنے ہی والی ہے. فرق ہے دونوں ہواؤں میں, جو ہوا بغیر جو ہوا بارش کے علاوہ آتی ہے اس کے اندر خشکی ہوتی ہے, اور جو ہوا بارش کو لے کر کے آتی ہے اس کے اندر خنکی اور رطوبت ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی اور رطوبت ہوتی ہے اس کے اندر. وہ چلتی ہے تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو بادل آ رہا ہے وہ بارش لے کر کے آتا ہے. تو یہ ایک قاصد ہے, قاصد اتنا تو کیا ہے تو فوراً بارش بچا لو, لیکن اصول اس کا یہی ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا, اسے پتا چلا کہ آسمان سے اترا ہوا پانی پاک ہی پاک ہوتا ہے. زمین سے نکلے ہوئے پانی کے حوالے سے کچھ شکوک ہو سکتے ہیں, لیکن آسمان سے اترا ہوا پانی بہرحال پاک ہی پاک ہوتا ہے, ہے نا؟ سبحان اللہ. اتنی پیاری بات لکھی ہے انہوں نے, یہ نہیں یہ میرے کثیر نے لکھی ہے, یہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں ایک مرتبہ پانی کا ذکر چھڑا تو خالد ابن یزید نے کہا بعض پانی آسمان کے ہوتے ہیں, بعض پانی وہ ہوتے ہیں جسے بادل سمندر سے پیتا ہے اور اسے گرج کڑک اور بجلی میٹھا کر دیتی ہے. جو یہ بخار کی شکل میں بھاپ کی شکل میں جو سورج اس کو جذب کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ طبقہ زماری میں پہنچ کر کے جمتا ہے, فرماتا ہے کہ اس کی گرج کڑک اور بجلی اس کی نمکیت کو میٹھا بنا لیتی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس سے زمین میں پیداوار نہیں ہوتی, اس پانی سے کون جو سمندر سے جذب کر کے فضا میں جاتا ہے وہ جب برستا ہے تو اس سے فصلوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, وہ زمین میں گرتا ہے جذب ہو کے ختم ہو جاتا ہے بس. ہاں آسمانی پانی سے پیداوار ہوتی ہے جو سمندری پانی کے علاوہ ہے. پھر کہا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان کے پانی کے ہر قطرہ سے چارہ گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے, یا سمندر میں لولو اور موتی پیدا ہوتے ہیں, یعنی اس کا پانی ظاہر ہے لولو موتی مکان موگا سیپ کا منہ کھلتا ہے, ایک خطرہ پانی جاتا ہے سیپ کا منہ بند ہو جاتا ہے, پھر سوال کرتا ہے خوبصورت سا موتی پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا ابن عباس اللہ عنہ کہہ رہے کہ کوئی سال کسی سال کے کم و بیش بارش کا نہیں, لیکن اللہ جہاں چاہے برسائے جہاں سے چاہے پھیرے, بس چاہیے تھا کہ ان نشانات کو دیکھ کر اللہ کی ان زبردست حکمتوں کو اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو مان لیتے. تو یہ جو حوالہ پیش کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت کے حوالے کے, ان کے ذریعہ تم اللہ کی قدرت کو بتا. پھر کہا اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے والا پتھر رکھا ہوئے ہوں لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے کہ وہ دھیان کریں تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکر ہی کرنا. کہ اب دیکھیں آپ ایک بادل اٹھا ہیوسٹن سے, ہیوسٹن کے افق سے گزر گیا تھا ایک بارش, اور ذرا تھوڑی دور آگے گیا برف پڑا, یہاں کیوں نہیں برسا, وجہ کیا؟
بھیجا مرتا
تو اس کی بارش ہوتی کیا تھی؟ اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے چاہا یا نہیں بتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خشکی پر بارش نہیں ہوتی، سمندر میں پانی برستا، سمندر کیا ضرورت پانی کی؟ سمندر کو پانی کیا ضرورت؟ آپ سمجھ میں کر دیا کر اس کے لیے،
سمندر تو خود ہی پانی ہے، لیکن نہیں اللہ کی قدرت
بابا سونا فی اللہ کو پورا. اب کیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی قدرت میں غور کریں، جب اس کی قدرت میں غور کریں گے تو دل خود بخود اس کی طرف راغب ہو جائے گا. یہ ساری باتیں صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا مختلف جہتوں سے جواب دینا، اور ان کا بنیادی چند اعتراض جو بار بار قرآن نے ریپیٹ کیا ہے، بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پھر کہا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. یہاں سے اصول بیان پر بتا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درس سنانے والا بھیج دیتے. ان کا کہنا تھا
کہ
اگر کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو کیا یہی ملے سے معلوم ہے؟ طائف کے بڑے بڑے رؤوسا عروہ بن مسعود رفیع وغیرہ تو جائے کہ مکہ مکرمہ میں والد بن مغیرہ آیا نہ چاہیے تھا، یہ بنانا تھا یتیم عبداللہ کو. اللہ اس کے علاوہ اس سورہ فرقان میں ایک اعتراض اور گزر چکا ہوں ہوگا کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں کرتا ہے کہ ہم کو تکلیف کرے. ساری باتوں کا ایک جواب دیا گیا بس، کیا؟ اگر ہم چاہیں تو ہر آبادی میں پیغمبر بنا کر کے اتارے، مگر ہم نے اپنے اس محبوب کو جو اتارا ہے اسے یکتا اور تنہا بنا کر کے اتارا ہے تاکہ اس کی نبوت عام ہو، اس کی رسالت عام ہو، اس کا دائرہ نبوت عام ہو، زمین سے لے کر کے آسمان تک نسلوں کے امتیازات سے بلند ہو کر کے، جغرافیائی حدود سے باورا ہو کر کے ہمارے اس محبوب کی رسالت عامہ کا ذکر شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک ہونے لگے. اسی لیے ہم نے اور ہر قریے میں نہیں اتارا، صرف وادی ابو القرآن اتارا ہے خالی مسئلہ کا. اللہ کافر ہو جائے تو بھی اجازت کبیرہ، تو کافروں کا کہا نہ مان اور اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد اس قرآن سے ان پر جہاد کر، بڑا جہاد. یہاں پہ جہاد سے مراد تلوار والا جہاد نہیں ہے، یہاں جہاد سے مراد ہے دلائل کی جہاد. قرآنی دلائل سے دشمنوں کو خاموش کیجیے. دشمن جتنی دلیلیں اپنی الٹی سیدھی پیش کر رہا ہے اس کے مقابل میں آپ قرآن کی آیتیں سنائیں، احکام الہی بیان کیجیے، اس کا رد خود بخود ہو جائے گا. یہ مراد ہے، یہی ہے بھی
قرآن پاک اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک اسلوب ہے.
دنیا کی کسی بھی کوئی بھی عربی عبارت پڑھی جائے پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن سے رکھے، اور قرآن پڑھا جائے تو فوراً پتہ جائے تو قرآن سے. اس لیے کہ وہ روانی، وہ سلاست، وہ جو لذت روحانیت اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے. پھر ایک اور مسلسل دلیل دے رہا ہے قرآن، مسلسل دلیل دے رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے روا کیے دو سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت میٹھا اور یہ کھاری ہے نہایت کڑ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آگ، حجرہ محجورہ سخت. بتلاتے ہیں کہ دریائے دجلہ سمندر میں گرتا ہے جب تو دور تک بہتا چلا جاتا ہے، مگر نہ اس کا پانی اس میں ملتا نہ اس کا پانی اس میں ملتا، اور ملنے کی بات بھی نہیں، اس کی سمندر کی جو ترشی ہوتی جو کھارا پانی نمکینیت ہوتی ہے،
دریائے دریا کے میٹھے پانی سے متاثر نہیں ہوتا اور دریائے دریا کا میٹھا پانی اس کے پانی سے متاثر نہیں ہوتا،
دونوں یعنی ذائقے بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو انڈیا میں الہ آباد کے اندر تو گنگا جمنا ملتی ہے تو پانی بہتا چلا جاتا ہے، جمنا کا پانی نیلا ہوتا ہے، گنگا کا پانی میلا ہوتا ہے، یہی وہ ایسے چلا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں لیکن ملتا نہیں. یہ ہے. اب یہ بتاؤ کہ ایک بات اور دیکھ لیا جناب ابھی آئی ہے کہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے اہل عرب خشکی کے تو سرسوار تھے، خشکی سے تو سرسوار تھے، وہ اونٹوں سے کہیں کہیں چلے جاتے، گھوڑوں خچروں سے لمبا لمبا سفر کرتے تھے، مگر باغبانی کشتیوں سے ان کا تعلق اتنا تھا کہ بس بہت دور بہت مشکل سے ایک کلو میٹر دو کلو میٹر اندر چلے گئے. اس لیے کہ اس وقت بحری بیڑا کا اتنا تصور عالم اسلام میں نہیں، سب سے پہلے بحری بیڑا جو بنوایا ہے کس نے بنوایا؟ مان اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پتہ ہے کچھ دن کے لیے بہت بڑا بحری بیڑا. اس وقت یہ تصور نہیں تھا، لیکن قرآن ایسے ماحول میں یہ اسلوب پیش کر رہا ہے ایک نئی بات لوگوں کے لیے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن واقعی ریئلی اللہ کی طرف سے رسول کریم پر اترا ہوا ہے. ورنہ یہ ہوتا تھا آپ کے کسی نے بتا دیا تو یہ بات جب کوئی جانتا تو بتا. یہ ہے پتا ہو گئی بات. پھر دوسری طریقہ یعنی مسلسل دلائل قرآن دے رہا، مسلسل دلائل سے چل رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی، اور تمہارا رب قدرت والا ہے. ایک پانی کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ایک خوشگوار ہوا اس بارش کے آنے کا پیغام دیتی ہے. یہاں بھی ایک پانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مادہ منویہ کے خطرے سے انسانی وجود کی تکلیف فرماتا ہے. کون کرتا ہے؟ فجعلہ نسبا وصیرا، اسی پانی کے قطرے سے انسانی نسل آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی پانی کے قطرے سے حلت و حرمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. آپ معلوم ہونا چاہیے کہ محرمات کی تاریخ محرمات نسبیہ ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی ہوا ہے، محرمات روایہ، محرمات نسبیہ یہ اضافیہ، محرمات اضافیہ اضافت کے ذریعہ وہ ہے ساس سسر سالی وغیرہ کا رشتہ. سالی کے رشتے کے ساتھ جب تک بیوی عہد میں ہے تب تک وہ حرام ہے، تب تک حرام ہے. کسی بھی سالی سے بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کرنا حرام ہے، اسے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور بیوی سے قربت کر لینے کے بعد پھر اس کی ماں، اس کی پھوپھی، اس کی بیٹی، اس کے لیے محرمات میں سے ہو گئی، اس کو محرمات نسبتی یا محرمات اضافیہ ہو گئی. تو ایک ہی قطرہ کتنے حصوں کے اندر قانونی طور پر تقسیم کر رہا ہو رہا ہے، اور ایک ہی قطرے سے نسبتوں میں کیسا امتیاز پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. نہیں اور سبحان اللہ قیامت کے دن لوگ سارے جائیں گے اسی محرمات سے, یعنی نسبت نسبی کی بنیاد پر, نسبت نسبی کی بنیاد پر اتارے جائے گا. اور نسب باپ کی طرف سے جوڑا جاتا ہے, ماں کی طرف سے جوڑا جاتا ہے, یہ اسلام میں خصوصیت ہے. اب جن کے یہاں نسب کا کوئی تصور ہی نہ ہو کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں. اسلام کا تو اپنا ایک اصول ہے, اسلام کو بتا دیا ہے بس. اسی لیے مسائل کی روشنی میں بہرحال اس کی خصوصیت تو نہیں ہوگی. کچھ حضرات سید نہیں ہوتے ہیں, بات کر رہا سن دو, سجد نہیں ہوتے ہیں. ماں سجد گھرانے کی ہوتی ہے, باپ خاصہ گھرانے کا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو سجد لکھتے ہیں, سجد لکھنا ان کے لیے قطان چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نسب ماں کی طرف سے نہیں چلتا ہے, باپ کی طرف سے. اور اگر باپ اگر سجد ہے, ماں اگر پٹھان ہے, خان ہے, انصاری ہے, کسی بھی قوم کی ہے, جو بچہ پیدا ہوگا اپنے آپ کو سجد کرے گا اور سارے حقوق سالات کو اس کو پڑھنا پڑے گا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں, اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے. ہاں, اتنی دلیلیں سننے کے بعد اب بھی اگر اے مشرکو, یہ کافرو, یہ بت پرستو, اب بھی اگر تمہارے دماغ میں کوئی فتور ہے اور تم ان لکڑی کنکر پتھر کے تراشے ہوئے مجسموں کو خدا بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے, تو تمہارے اوپر افسوس ہے. یہ شیطان جو ہے, شیطان برقرار ہو کال کافر اللہ رب بھی ظہیرا, اور کافر اپنے رب کے مقابل میں شیطان کی مدد کرتے ہیں, اس لیے کہ شیطان ہی ان کو اس برے راستے پر لگائے گی. یہ اللہ. اور ہم نے نہ بھیجا تمہیں مگر خوشی اور ڈر سناتا, تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا, مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف لا. یہ بحث گزر چکی ہے, اس کا ذکر 12 پارے میں ہو چکا ہے. ان لوگوں نے کہا تھا اور اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی اس تحریک سے باز آ جائیے, آپ لوگ ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو اتنا مال دیں, اتنی دولت دیں کہ پاور دے دولت ہو گیا. کیا کہا تھا؟ میں اپنے اس عمل کا کوئی اجرت نہیں جائے گا, میری اجرت میرے رب کے پاس ہے. پیغمبر نبی کی عظیم شان ہے کہ نبی اپنے عمل کو خالص لوجہ اللہ کرتا ہے, اس لیے کہ وہ ذمہ داری اس کے سر ڈالی جاتی ہے, اور یہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے. مسئلہ بیان کر چکا ہوں, یہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے. لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی سرحدیں بہت پھیل گئی اور علماء مفاد قرآن کی ضرورت پڑی, تو اگر یہ دن بھر کام کریں گے تو پڑھائیں گے کب لوگوں کو؟ اگر اپنے اتنا یعنی معاشیات میں الجھے رہیں گے تو دن کی خدمت کیسے کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ الگ سے ایک شعبہ قائم کر, اور اس میں اس قسم کے جتنے بھی رپائی کام کرنے والے ہیں سب کے لیے بڑی معیاری تنخواہیں اور بھاری بھاری تنخواہ, تاکہ خوش ہو کر کے کام کریں. چنانچہ اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے جس کا کوئی حل نہیں. میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو شہر فتح ہوتا تھا سب سے پہلے وہاں ایک عالم بیچ بھیجا جاتا تھا کہ تم فوراً یہاں پہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو. اور یہی حال تقریباً بنو امیہ, عباسیہ تک چلا ہے, سلجوقیہ تک چلا ہے. پھر جب فاطمیوں کا دور پیدا ہوا, دور آیا اس میں مصر کے اندر عیسائیت نے غلبہ حاصل کیا, ابن سبا کی خوفناک تحریک جو ہے
زمین دور انڈر گراؤنڈ چلی,
اس میں لوگ مارے جانے لگے, تو پھر کیا ہوتا ہے, بہت سارے اختلافات اور بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ استدلال ہے وہی سے جو علماء جو تنخواہ لیتے ہیں, اور رہا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کو دینی کام کے دور ہوتے ہیں, دعا کیجیے اللہ کو توفیق دے دے, دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو توفیق سارا کام اللہ کے لیے خاص ہو جائے. تو یہی کہ مجھے کہ اپنے رب کی طرف راہ دے, سب سے بڑی مدت میری یہ ہے کہ جو میں تم سے کہتا ہوں تم مان کے کلمہ پڑھ لو, یہ کلمہ پڑھ لو گے, یہ سب سے بڑی مدت میری. اور آپ معلوم ہے کہ اگر کسی بھی مبلغ تائی کی دعوت پر تبلیغ پر کوئی شخص اگر حلقہ لگوش اسلام ہوتا ہے تو جو کریڈٹ اس کو اس وقت مل رہا ہے اتنا ہی کریڈٹ اس مبلغ اور دائی کے نام عوام میں لکھا جاتا ہے.
یہ معمول بات نہیں, بہت عجیب بات.
اور بھروسہ کرو, وتوکل علی الحج الذی لا یموت, وتوکل علی الحج الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا, اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا, اور اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو, اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار. اتنی دلیل ہے دی گئی, اتنا انہیں سمجھایا گیا. اب اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف خصوصی خطاب ہے, تو پھر اس حی اس زندہ پر توکل کرو, الذی لا یموت جو نہیں مرے. اس آیت کے ذمن سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اس وقت کے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسا مخمصہ پیدا ہوا ہو, کچھ ایسا مخمصہ پیدا ہوا ہو کہ جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اسلام کے حوالے سے کچھ ان کے اندر تدبر پیدا ہو گیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال شریف ہوا اور مدینہ منورہ کی حالت بگڑ گئی حد سے زیادہ, صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ کوئی اپنے گھٹنے میں سر ڈالے چیخ رہا ہے رو رہا ہے, اور کوئی ننگی تلوار لے کر کے اگر تیرے کار حضور انتقال کر گئے تو قبل کر دوں گا. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قوم کی نقطہ کی تھی یہ صرف انہیں کے خاص کا ہونے کا حصہ تھا. انہوں نے فرمایا پیغمبر آتے ہیں دین کی تبدیل کرنے کے لیے, ایک وقت مقرر پر ان کا وصال ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں. اگر تم اللہ کے دین کی اطاعت کر رہے ہو تو اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں. تو تم کو چاہیے کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو تم انجام تک پہنچاؤ, ہے نا. پھر صحابہ سمجھ گئے یہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس زندہ پر بھروسہ کیجیے جو مرے گا نہیں, ابدی دائم ہمیشہ رہنے والا, کچھ نہیں تھا تھا, کچھ نہیں رہے گا رہے گا, وہی سب کچھ. اور اسی کی پاکی بولیے بولتے ہوئے اس کو سراہیے, حمد اسی کی, تعریف اسی کی, بڑائی اسی کی, اور اپنے بندوں کے گناہوں پر خبر رکھنے والا بھی وہی ہے. آدمی کسی کی نگاہ سے بھی گناہ چھپ کر کے کر لیتا ہے, اگر اللہ چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا ہے. اور جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنائے, پھر عرش پر اس طرح فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے, وہ بڑی محبت والا, تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ, اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو, کہتے ہیں رحمان کیا ہے, کیا ہم سجا کریں جیسے جسے تم کہو. اور اس حکم نے انہیں اور بھی دگنا بڑھایا.
قرآن پاک کے ترجمے اور تلاوت دونوں میں
سجدہ کیا گیا, لہذا ہر ایک آدمی دو دو سجدہ کر لے گا, ایک تلاوت کا ایک ترجمہ. یاد رکھیے کہ ترجمے پڑھنا بھی سجدہ والی طرح واجب ہوتا ہے جس طرح تلاوت کا سجدہ واجب ہوتا ہے. جی ہاں, ایک دو سجدہ ایک تلاوت کا ایک ترجمے کا. اب دیکھیں ان کا جو معاملہ تھا, ہاں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے. یہ دراصل ایک تشبیہ ہے, ایک تمثیل ہے ہمارے ذہن کے سمجھانے کے. دن اور رات اس وقت پیدا کی گئی ہے جب کائنات پیدا کی گئی ہے, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن بنائے, زمین آسمان بنائے. اس وقت نہ رات تھی نہ دن تھا, تو جب رات اور دن تھے ہی نہیں تو پھر ہفتے دن مہینہ سال کا حساب کیسے ہوگا؟ یہ صرف ہمارے ذہن کو سمجھانے کی. اور اگر فرد کی یہ تصور بھی کر لیا جائے تو اس دن سے اس دن کی کوئی نسبت نہیں ہے. قرآن کریم نے تو وہ قیامت کے دن کی نسبت کو اس دن سے نہیں جوڑا ہے, اس لیے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, یہ کہیں گے ایک دن 10,000 سال کا ہوگا, اور ایک دن جو ہے ایسا ہوگا جسے پلنگ بن جائے. یہ فلما دکھائی گئی, ہاں ایک دن 50,000 سال کا, ایک دن 10,000 سال کا, اور ایک دن اتنا کہ جتنی دیر ایک نماز فرض پڑھ لی جائے. دن ایک ہی ہے, دن ایک ہی ہے, لیکن فیلنگ جو ہے یہ ہے مشرکین کفار کے لیے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا, اس سے کم درجے کے گنہگاروں کے لیے 10,000 سال کا ہوگا, اور مسلمان کے لیے مومن پرہیزگار کے لیے اتنا ہوگا کہ جتنی دیر میں وہ فرض نماز پڑھ کے ختم کر دے گا اس کا 50,000 سال آپ کی خالی فرض نماز کی مقدار. اور یہ طے چونکہ قرآن بنا جانے کی گئی کہ فرض کتنا, 4 رکعت کا کہ 2 رکعت کا, بس فرض کہا گیا. یہ فیلنگ ہے یہاں جو بیان کیا گیا ہے, یہ دن نہیں بلکہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی یا تو ذہن کی تقریب کے لیے کہ ذہن کو سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے, یا پھر وہ دن مراد ہے کہ جس دن سے دن کا کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان سے جب کہا جاتا تھا رحمان کو سجدہ کرو, اس سے پہلے یہی بات سیم سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پیش کی گئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں, رحمان کیا ہے, یہ رحیم کیا ہے, تو ہم سے کہتے ہو کہ ہم کئی معبودوں کو سجدہ کر رہے ہیں, وہ خود ہی کئی معبودوں کا ذکر کر رہے ہیں, ایک اللہ ہے, ایک رحمان ہے, ایک رحیم ہے, یہ کیا ہے سب؟ تو ان کو بتا دیا گیا کہ نادانوں جاہلو, اللہ ایک ہے, اسی صفتیں سب ایٹریبیوٹس ہیں سب, اس کی ذات ایک ہی, اسی طرف کو بلایا جا رہا ہے بس. کتنی سی یہ رکوع مکمل ہو گیا, اب اس رکوع میں سبحان اللہ ایک بندہ مومن کیسا ہونا چاہیے اس کو دیا, پڑھتے جائیے سنتے جائیے پڑھتے جائیے سنتے جائیے, کتنا انوکھا اس روح ہے. ایک بار ہی عشاء کی نماز میں اسی کی تلاوت کر رہا تھا, تو ادریس سودانی نہیں ہے, ادریس سودانی آتا ہے نماز پڑھنے,
وہ نماز سے بھگا چھوڑ دو سب سے روز
ایک چیز
نماز دل ہوئے
یا بھی ہے کہ کو نظر تک نہیں بس سنتے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا, بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند. سراج سے مراد چراغ, اس سے مراد سورج ہے, اور قمر منیرا روشن چاند. برج سے مراد کہتے ہیں کہ یہ جو سیارے ہیں میرے ساتھ, قرآن ہمارے کی بات کر رہا ہے, زہرا وقارن مریخ زحل مشتری, کتنے ہو گئے 5, سورج اور چاند کتنے ہو گئے 7. اسے کواکب سبعہ سنجارہ کہتے ہیں, سیر کرنے والے 7 ستارے ہیں. نہیں یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں. اس وقت زمین کو سنجارہ نہیں کہا گیا, اب سنجارہ کہا گیا, اب تو بہت سارے ہیں سنجارہ, چوڑ پتہ نہیں ابھی
میرا بیٹا والا میں اپنی ایک نئے اور سیارے کی تلاش کی گئی جس کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال کی مسافت پر ہے وہ اللہ کی تلاش کر. ابھی تو یہ چند سیاروں کو تلاش کیا گیا وہاں تو حیرت زدہ ہے. ابھی اقبال نکالے گی کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی شدے امتحا اور بھی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مرد مجذوب تھا پہلے کہہ دیا کہ بھائی تو تم ابتدائی منزل میں ہو, میرے رسول نے ان ساری مرحلوں کو طے کیا. تو ان ساتوں سجاروں کے جو ہیں بروج ہیں اور یہ انہی میں سے گزرتا ہے جو پرانے زمانے پرانی مطلب کی تعداد کے پاس یہ بارے ہوتے ہیں, حمل, اور جوزا, سرطان, اسد, سنبلا, میزان, اقرب, قوس, جدی, دل, حوت, یہ بارہ ہے. اور اسی بارہ پر اعتبار نجوم منجمی نجومی کے جو ہے اثرات دن, اثرات شب یا موسم کے اثرات اسی پر ہوتے ہیں. اسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ سختی کے ساتھ حضور نے منع فرمایا ہے کہ بارش کو اگر ستاروں کی حرکات پر موقوف کرنا یہ گناہ عظیم ہے. بارش ہو کچھ بھی ہو سب اللہ کے حضور سے سب ہے. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی, اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے شکر کہہ رہا ہے. بدلی, تبدیلی, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, کوئی کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. اب یہاں سے شروع, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام, بس سلام. سلام کا مطلب کیا؟ یعنی خدا تجھے سلامتی عطا فرمائے, یعنی سلامتی کا ذہن عطا فرمائے. تو ایسی غلط بات کر رہا ہے, اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے, تو توفیق عطا فرمائے, یہ کہنے کا مطلب ہے. اللہ اور زمین پر چلنا بڑا رحمان کے بند زمین پر آہستہ چلتے ہیں, زمین پر پیر پٹکتے ہیں نہ سینہ اکڑتا ہے. فلا تمشی فی الارض مرحا انک لن تطلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پر غرور و تکبر سے نہ چلے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک نوجوان تھا, وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر یہ کیا چال چل رہا ہے؟ خبردار اگر آج کی تاریخ تم کو ایسا چلتے دیکھا ہوئے تو کوئی مطلب کیوں, مجھے کیا تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور کی نماز سے قریب تھے, اتنے نماز سے قریب تھے کیونکہ زندگی پڑھی جائے تو جیسے لگتا ہے کہ حضور کا نور نبوت عمر فاروق کے پیشانی میں لگتا ہے. ایک پر ایسے چلنا دراصل یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو بڑے متقی زاہد پرہیزگار. اور اگر کوئی شخص اس طرح سے اس لیے چلتا ہے کہ لوگ اس کو پرہیزگار سمجھیں تو یہ ریا ہے, اور ریا شرک اکبر کے لیے, ریا کو شرک اکبر. اسی لیے فرمایا کہ اگر آج کی تاریخ سے تو ایسا چلے گا تو اس کو کوڑے مرواؤں گا میں. ٹھیک ٹھاک چل, تو جوان ہے, جس طرح چلا جاتا اس طرح چل, نہ پیر پھٹکتا ہوا نہ کرتا ہوا, اور نہ اس طرح سے بڑا پرہیزگار بن کر کے. اسی میں بھی شامل ہے. وہ بری ہوتی ہے,
وہ تو مجبوری ہے, لیکن ہر ایک جگہ قانون کہیں نہ کہیں مستثنا ہوتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو الگ رکھا جاتا ہے. آرمی کے تو قانون بالکل اسلام الگ کر دیے, آرمی کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کالا خطاب لگا سکتے ہیں, جی آپ کے لیے حرام ہے. آرمی کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ریشم پہن سکتے ہیں, آپ کے لیے حرام ہے. آرمی کے لیے ہے کہ وہ اپنے ناخون بڑے بڑے رکھ سکتے ہیں, موچھ کے بال بڑے بڑے رکھ سکتے ہیں, داڑھی کے بال بڑے بڑے رکھ سکتے ہیں, آپ کے لیے آرمی کے قانون الگ ہوتا ہے. آرمی والوں کو حکم ہے کہ جب تم دشمن کے سامنے جاؤ تو ایسا سیڑھا کام کے کرو تاکہ پتا چلے بڑے طاقت والا واقع کے اندر سے کھانا کھانا کے اندر سے گودا کر چکا ہے. آرمی ہاں بہت ساری شکلیں ہیں, جب دیکھو دیکھے گا دشمن تو اس کے اوپر خوف تاری ہو جائے گا, بڑا اچھا معاملہ صاحب تو شیر معلوم ہوتا ہے, ڈر جائے گا. اسی لیے بڑا بڑا خوفناک لگتا ہے نا, اسی لیے جی. اچھا پھر فرمایا وَإِذَا خَافَ رَبُّهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, بس اور جب جاہل اس سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں کہ رات میں کتنی بات سنایا ہے میں, تمیز دے ہوگا تھا اس نے گالی دیا, آپ جاتے رہے اس نے پھر گالی دیا, آپ جاتے رہے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گالی دے رہا ہوں, نام لے کر کہا میں آپ کو گالی دے رہا ہوں. آپ نے مجھے فرمایا اچھا مگر تیری گالی کو میں اپنے لیے نہیں سمجھ رہا ہوں, بس کیا کرتے ایک جملے میں اس کے چہرے پر 50 جوتے لگ گئے, جس نے گالی دی تھی نا اس کے چہرے پر 50 جوتے لگے. اس حضرت نے فرما دیا کہ میں تیری گالی کو اپنے لیے نہیں سمجھ رہا, اب تو کچھ بھی کہتا رہا جان کیا جاتا ہے. مسند احمد میں مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بلا کہا لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تجھ پر سلام. نبی اکرم نے فرمایا تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا, وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا, وہ جو گالی تجھے دیتا فرشتہ کہتا یہ نہیں بلکہ تو. کیا کہتا دوستوں کوئی بری بات ہے یہ نہیں بلکہ تو, یعنی تو بول جو گالی دے رہا ہے تو ہی ایسا ہے. اللہ اور جب تو کہتا تھا تجھ پر سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر, اس پر نہیں بلکہ تجھ پر. یہ سورت اللہ سبحان اللہ. پھر بتایا گیا ہے اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام, یہ بندگان مومن کی خوبی چل رہی ہے, یہ بات الرحمان کی پڑھائی نہیں, رات ان کی سجدے میں بھی یہ بات آپ. اس کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی محسن نے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گئے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گئے. ایک روایت آئی تھی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد دو رکعت ہی نفل پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرر کرنا ہو جائے گا. اور پھر خاصہ نے کھولا کہ صورت آپ ایک دم اولیاء کاملین کی جو لاکھوں لاکھ صفحات پر تاریخ پھیلی ہوئی ہے اور انگنت اولیاء کاملین جو پائے جاتے ہیں پہلے صحابہ سے لے کر کے آج تک, دیکھو یہ وہی ہے ہم نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے بعد کمر میں درد پیدا ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو دماغ سے بند ہو جائے. اور بل مرشد سرکار اس سے عالم ہند ایک جگہ گر پڑے تو ان کے کونے کی ہڈی ٹوٹ گئی, ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ دن تک ہم لوگ پلاسٹر کریں کچھ دن تک بیٹھ کر کے نماز پڑھیے گا. کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا. چنانچہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے اور کچھ دن کے بعد شیخ آیا ہو گئے, جیسے شہر میں شہر بنایا گیا, ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہم نے اتنی سختی سے منع کیا تھا اور انہوں نے پھر بھی یہی کیا اور پھر بھی شفا ہو گیا. یہ ہوتا ہے. ہم اگر کھانا نہ کھائیں تو پریشانی ہو, اور یہ خاصان خدا وہ ہے کہ اگر کھانا کھا لیں تو پریشانی ہو جائے. یہ فرق ہے ہم لوگوں میں. یہ ان کی صورت ہے کہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے ہوتے ہیں, ہے نا, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سجدہ, حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت, حضرت سیدہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت. آپ برادر فرمائیے ایک ایک سجدہ ہے کہ لذت کیف بڑھتی چلی گئی ہے, دل آسودہ نہیں ہوا, آرام ختم ہو گئی. وہ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھر سے جہنم کا عذاب, بے شک اس کا عذاب گلے کا گل ہے, بے شک وہ بہت ہی بری چھیڑنے کی جگہ ہے. یہ کہتی ہے اس دعا کو نماز میں ضرور پڑھنا چاہیے, ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انما ساءت مستقرا, عذاب جہنم بڑا خوفناک. حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے, حضرت مالک بن حارث کا بیان ہے کہ جب دوزخی کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت تک وہ نیچے ہی نیچے جاتا رہے گا, کتنی مدت تک پتا نہیں. اس کے بعد جہنم کے دروازے پر اسے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم بہت پیاسے ہو رہے ہو گے, لو ایک جام تو پی لو. یہ کہہ کر اسے کالے ناک اور زہریلے بچھوؤں کے زہر کا پیالہ دیا جائے گا, جس کے پیتے ہی اس کی کھالیں الگ چھڑ جائیں گی, بال الگ ہو جائیں گے, رگیں الگ جا پڑیں گی, ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر ایک آدمی کے بارے میں فرمایا گیا, حضور نے فرمایا کہ جہنمی 1000 سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا, یا حنان و یا منان یا حنان و یا منان. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت جبریل امی سے جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت جبریل امی علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال سے جھکائے آہوزاری کر رہے ہیں. حضور جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں عرض کریں گے یا اللہ ایسے ایسی بات ہے. پھر اللہ فرمائے گا جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے, جاؤ اور اسے لے آؤ, یہ برف پہ راہی جائیں گے اور اسے لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے, یعنی کس جگہ پہ ہے. یہ جواب دے گا کہ اللہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے اور سونے بیٹھنے کی بدترین جگہ ہے. اللہ فرمائے گا اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس لے جاؤ. اسے گڑائے گا, عرض کرے گا کہ میرے ارحم الراحمین اللہ جبکہ تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ پھر مجھے اس میں داخل کر دے, مجھے تو تجھ سے رحم و کرم کی ہی امید ہے, اے اللہ بس قبول کر رحم فرما. جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو اس میں نہ ڈالے گا. اس مالک و رحمان و رحیم اللہ کو بھی رحم آ جائے گا اور فرمائے گا اچھا میرے بندے کو چھوڑ دو. یہ مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے مسلمانوں کے لیے. اللہ پھر فرمایا گیا اور جبکہ وہ خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال فرمائیں. ایک لفظ ہے اسراف, ایک لفظ ہے افطار. اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ خرچ کرنا اور افطار کہتے ہیں حد سے کم خرچ کرنا, جتنی ضرورت اتنا بھی خرچ کرنا. جو ضروریات زندگی کے لوازمات میں سے وہ ہے اعتدال, افطار. اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف, اس سے کم خرچ کرنا افطار. فرمایا کہ اسراف میں فضول خرچی نہیں ہے, اسراف میں افطار نہیں, اعتدال میں اسراف نہیں اور اسراف میں افطار نہیں. یہ جتنی ضروریات زندگی اتنی پوری کی جائے اور جتنی ضروریات زندگی اس سے بیٹا جائے اتنا کیا کیجیے گا. حالات کے بارے میں اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں مارتے اور بنکاری نہیں کرتے, اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا, بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ سب کیفیت چل رہی ہے. توبہ کر کے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے اس کا. حدیث پاک میں کتنے واقعات اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ ہے اس کو بیان کر دوں کہ توبہ, سچی توبہ ماضی کے سارے گناہوں کو دھو دے, ان شاء اللہ اللہ کی طرف سے ہوگی. ماضی میں جتنا گناہ ہوا ہے لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد مستقبل میں وہ گناہ آدمی نہ کرے. اس سلسلے میں خبیث کا واقعہ ہے کہ حضرت وغیرہ اور اللہ تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے, ایک عورت گزری, اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا بچہ تھا. اس نے کہا وہ رہا یہ میری غلط کی بنیاد پر یہ بچہ پیدا ہوا ہے, کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما لے گا؟ چل میرے لیے کوئی جگہ. وہ مایوس ہو کر کے چلی گئی. پھر اس کے بعد حضرت مرارہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ طلبہ میں حضور کی بارگاہ میں آتا اور میں نے حضرت یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ تھا اور میں نے اسے ایسے ایسے کہہ دیا. صحابہ کسی مسئلے کو سکھا دیں گے جو کچھ ہوتا میں مان جان کر دیں گے. حضور نے فرمایا مرارہ تمہیں اچھا نہیں, جاؤ اس کو تلاش کرو اور اسے کہو جو سچی توبہ کرے, وہ سچی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. وہ تلاش کرتے کرتے گئے اور اس کے بعد پھر اس کو اطلاع دی, اس کے بارے میں آئے دی, اس کو اطلاع دی. اطلاع دینے کے بعد اس سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے, تو وہ اس قدر خوشیوں میں مگن ہوئی اور اس کے بعد کہنے لگی کہ میرے ارحم الراحمین پروردگار نے کے طرح فرمایا, مجھے امید تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, توبہ قبول فرما لیتا ہے اور وہ جہنم میں نہیں رہنے لائے گا. چنانچہ آج بھائی والذین یدعون مع اللہ الہًا آخر سے کافی دور تک کے رہتا ہے. یہ شرک اور کفر بندہ رہتی ہے. پھر توبہ اگر کرتا ہے سچی توبہ سناؤں گا. پھر آگے ملاحظہ فرمائیں, کافی دیر ہو گئی اس میں اس لیے لذیذ نکل لے گا. اور بات ہے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان ہو جاتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے مجھے اپنا وہ صحیفہ یعنی وہ پیپر لا جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں. اور کہتا ہے پتا کسے کہتا ہے؟ شیطان. وہ پیپر مجھے دے دے اس کے گناہ لکھا ہوئے ہیں. وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا لیتا ہے. اور فرشتہ ایک نیکی کے بدلے اس کے دس دس گناہ کا پتہ چلا جاتا ہے. اور انہیں نیکیاں اور انہیں نیکیوں میں لکھ دیتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ 34 دفعہ اللہ اکبر اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہے, یہ مل کر کچھ 100 مرتبہ ہوئی. یہ حدیث پاک میں رکھ چکی ہے درس حدیث. کوئی بھی پڑھنے پر پہلے کوئی پڑھنے پڑتا ہے. میں پھر فرمایا اور جو توبہ کرے اچھا کام کرے تو اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی, اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں, اور وہ کہ جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں ان پر پہرے اندھے ہو کر نہیں گنتے. یہ فضائل مسلمان ایک عابد کے فضائل چل رہے ہیں. کیا کہ مسلمان توبہ کرتا ہے تو پھر گناہ میں کرنے کا ہوتا ہے, مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے, مسلمان بری جگہوں سے پرہیز کرتا ہے نا, مسلمان کو جب اللہ کا خوف یاد دلایا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سن کر کے اس پر عمل کرتا ہے.
ہے نا, اور وہ جواب کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یہ دعا اپنی اولاد کے لیے مانگی جائے, اپنی بیوی کے لیے مانگی جائے کہ اللہ ہمیں ایسی بیوی عطا فرما کہ جو پرہیزگار ہو, اور اگر شادی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے. یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما جو امامت قیادت سیادت قوم کی کر سکتی.
یہ سب مومن کے اوصاف دلائے جا رہے ہیں,
ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا مانا انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا, اور وہاں تحیت اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی, ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیا یہ اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ ہے؟ تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں, میرے رب کے ہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹلایا, تو اب ہوگا وہ عذاب کی لمت رہے گا. آخری آیت کریمہ جو ہے قل ما یعبؤ بکم, مسلمان کے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر کفاروں مشرکین کے اوپر آخری تازیانہ ہے کہ اگر اتنا سننے کے بعد بھی اگر وہ یہ رسول آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کتنا عذاب الہی کے لیے تیار ہو گیا. اب یہ ساری کیفیتیں یہاں شروع ہوئی ہیں کہاں سے؟ وہ عباد الرحمان سے لے کر کے چلی گئی ہے مستقر و مقامہ آیت نمبر 76 تک. یہ سارے اوصاف مسلمانوں کے بیان پر آئے گا. اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یاسی اللہ رب کریم قرآن پاک کی تفسیر اور تعویل اور توضیح میں کرتے ہیں ربی السماع فرما, تلاوت میں کرتے ربی السماع فرما, اور جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا کرتا تھا وہ بھی کریم ربی رحیم ہے. قرآن پاک کا فیضان اس کی برکتوں سے ہمیں نواز دے, خاتمہ بالخیر فرما, صبر کی منزل کو عطا فرما, ہماری دعا رہتے کر رسول اللہ. عزیز اللہ جن کا بھی دین اللہ ان کی قبر کو حاجت کی رہے ہیں علیہ السلام کے سلاموں کی جواب عطا فرما, صبر کی منزل کو آسان فرما, صلی اللہ تعالیٰ.